الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ابھی ہم جو اپنی ریفرنس بک ہے زاد الطالبین کی شرح روضۃ الطالبین, اس سے حدیث نمبر 52 ہم نے آخری کلاس میں کری تھی, جس کا متن یہ تھا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, کہ زیادہ پسندیدہ اعمال یا اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ عمل ہے جو کہ دوام رکھتا ہو, جس میں ہمیشگی ہو, اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو. وَإِن قَلَّا, اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو. تو جیسے کہ سورہ ملک میں آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بالکل شروع میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک, کہ جس کے ہاتھ کے اندر ملک ہے, یعنی ساری کی ساری ملکیت ہے, ساری کی ساری بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, یہ وہی ہے کہ جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا. لیبلوکم, تاکہ کھول کر دیکھ لے, یعنی کلیئر کر لے, ایکم, تم میں سے کون احسن عملا, زیادہ حسین ہے عمل کرنے کے معاملے میں. تو احسن کا لفظ استعمال ہوا, اس کے اوپر مفسرین اور علماء مشائخ سب فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکثر عملا کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ تم میں سے کون کثرت کے ساتھ عمل کرتا ہے, بلکہ احسن عملا کا لفظ استعمال کیا, یعنی عمل کی زیادتی اتنی ڈیزائرڈ نہیں ہے ہماری دین کے اندر جتنی کہ اس کا حسن ڈیزائرڈ ہے. اور حسن عمل کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اخلاص سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے اجر کی خاطر کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ دونوں سنونیمسلی استعمال ہوتے ہیں ہمارے دین میں. اللہ کی رضا از ایکول ٹو آخرت کی جزا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ایک ہی بات ہوتی ہیں, دونوں الگ الگ نہیں ہوتی. تو اس سے حسن پیدا ہوتا ہے. اور دوسری چیز جس سے حسن پیدا ہوتا ہے عمل کے اندر, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنا, اس سے حسن پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حسن زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ جمیل ہے, اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں. تو جمال سے مراد ظاہری جمال نہیں ہوتا بلکہ باطنی جمال, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جمیل چیز وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو اس کا مضمون بھی اسی طرح سے ملتا ہے کہ بے شک ہم تھوڑا عمل کریں لیکن اس تھوڑے عمل کو باقاعدگی سے کریں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی عمل تھا کہ کم کرتے تھے لیکن باقاعدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ سنت بھی ہے. اچھا, اس کے بعد آج حدیث نمبر 53 شروع کرنی تھی کہ بہترین صدقہ کسی جاندار کا پیٹ بھرنا ہے. تو یہ حدیث مشکات شریف میں باب افضل صدقہ, کہ سب سے زیادہ افضل صدقہ کیا ہے, وہ یعنی اس نام کا ایک چیپٹر ہے مشکات شریف کے اندر, اور اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہوئی ہے. اور اس کے اتنے ہی الفاظ ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقتی ان تشبع کبدا جائعا, کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی جاندار بھوکے کا پیٹ بھرا جائے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر لغات تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. افضلو کے بارے میں ذرا اگر آپ لوگ بتائیں کہ یہ ٹینس وائز کیا لفظ ہے, ٹینس کیا ہے افضلو کا, صیغہ جس کو عربی میں کہتے ہیں. کس قسم کا لفظ ہے یہ؟ جی افضلو کا ٹینس صیغہ کس پیٹرن پر ہے یہ؟ پچھلے دنوں تو کافی ذکر ہوا ہے نا اس والے صیغے کا، حدیثوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں یہ صیغہ بہت زیادہ آ رہا ہے. ڈاکٹر امین صاحب کو ہی جواب دینا پڑتا ہے، کوئی اور جواب نہیں دیتا، وہ بےچارے تھوڑا انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد خود ہی جواب دے دیتے ہیں. باقی لوگ بھی تھوڑا نوٹس وغیرہ لیا کریں، اور اگر کلاس سے پہلے نہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو کلاس کے دوران تو کم سے کم سامنے رکھیں نا، تو کوئکلی آپ صفحہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں سیغے وغیرہ جو ہوتے ہیں، یا کتاب کے اندر ہی لکھنے، کتاب کو سجانے کے لیے تو نہیں ہوتی نا. کتاب اگر آپ کے پاس ہے فزیکل کاپی جو کہ ہونی چاہیے، تو اس کتاب کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب کو بالکل ہی ٹچ نہ کریں کہ جی خراب ہو جائے گی یا اس کی بے ادبی ہو جائے گی. کتاب کی بے ادبی یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھا نہ جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. تو کتاب کے اوپر لکھنا جو ہے یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے بڑے بزرگ جو تھے نا وہ کتاب کے اوپر ہی نوٹس لکھا کرتے تھے، صحیح. تو افضلو جو ہے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فعل ماضی کا آپ نے صیغہ بتا دیا، وہ آپ نے بتایا ہے فضلہ. فضلہ اگر لفظ ہوتا نا تو اس کا آپ نے صیغہ بتایا، جمع مذکر نہیں، بلکہ جمع مذکر تو خیر فضلہ کا بھی صیغہ نہیں. خیر یہ جو ہے اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے. اسم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ اسم تفضیل کہلاتی ہے، جو فضیلت بتاتی ہے. اور افضلو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ فضیلت رکھنے والی چیز، افضلو. اور اس کی مشہور مثال جو آپ کو بتاتے ہیں ہمیشہ وہ ہوتی ہے اکبرو، زیادہ بڑا. تو یہ اسی پیٹرن پر ہوتا ہے، افضلو اکبرو، حتیٰ کہ ازغرو. ازغرو بھی اگر ہوتا نا تو وہ بھی اسم تفضیل کا ہی صیغہ ہے، لیکن ازغرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ چھوٹا، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹائی میں زیادہ ہونا. ازغرو کا مطلب کیا ہوگا؟ چھوٹائی میں زیادہ ہونا، ٹھیک ہے. اور اکبرو کا مطلب ہوگا بڑائی میں زیادہ ہونا، ٹھیک ہے. افضلو کا مطلب فضیلت میں زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، فضل میں زیادہ ہونا، فضیلت میں زیادہ ہونا، ٹھیک ہے. تو افضل صدقتی، تو صدقہ تو جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو مال دیا جائے اس کو عمومی طور پر اسی کو صدقہ کہا جاتا ہے. تو اسم تفضیل ہو گیا افضلو، اور صدقہ جو ہے وہ اس اسم تفضیل کا مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ صدقہ میں سے زیادہ افضل صدقہ. ان یہ ایک حرف کہلاتا ہے جو کہ کہلاتا ہے ان مصدریہ. کیا کہلاتا ہے؟ ان مصدر یا مصدریہ، ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے ان مصدریہ؟ میں یہاں پہ ان مصدریہ کیا کرتا ہے کہ یہ ایک فعل مضارے کے اوپر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارے کے اوپر داخل ہوتا ہے. کیا مطلب اوپر داخل ہوتا ہے؟ کہ یہ جملے میں ایسے آتا ہے کہ اس کے بعد ایک فعل مضارے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارے پر داخل ہونا. اچھا، یہ فعل مضارے پر داخل ہوتا ہے اور کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ فعل مضارے جو ہے نا، یہ تو پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کے معنی دیتا ہے. یہ ایک ورب ہوتا ہے فعل مضارے، پریزنٹ ٹینس ورب یا فیوچر ٹینس ورب، ٹھیک ہے. اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کا کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ آج تھوڑی سی انٹریکٹو کلاس کرنے کا رات ہے. ایک تو ہو گیا نا فعل، فعل ماضی، اس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فعل مضارے، وہ یہ کام کرتا ہے یا وہ یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسم فاعل بھی ہوتا ہے، اسم مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے مصدر. تو مصدر کیا چیز ہوتی ہے جی، بتائیں گے ذرا مصدر کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک ورب ہے قرا، ٹھیک ہے. قرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پڑھا، اوکے. اس کا فعل مضارے کیا ہوگا؟ یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اردو میں بتائیں، اس کا مصدر کیا ہوگا اردو میں بتائیں، یا انگلش میں بھی بتا سکتا ہے. فعل ماضی بتا دیا، فعل مبارے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑا ٹائم دیں دوسروں کو. جی ماشاء اللہ، ایک سے ایک حضرات موجود ہیں کلاس میں. میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں کا بیک گراؤنڈ پروفیشنل اور ایجوکیشنل، تو کچھ یہاں پر بھی استعمال کریں نا. جی، اس نے پڑھا، وہ پڑھتا ہے، یہ تو فیل ہو گئے نا، وربز ہو گئے. تو مصدر کیا چیز، مصدر کیا بنے گا اس کا، اردو یا انگلش میں بتائیں. جی نو بڈی، کچھ بھی نہیں. بھائی اتنا ٹائم لگا رہے ہیں تو پھر کچھ سیکھ ہی لینا. آپ لوگوں سے وہ کوئز کا کی بات کری تھی، تو اس پہ تو مجھے کسی نے کوئی سوال لکھ کر کے نہیں بھیجا اب تک. روٹ ورڈ ہوتا ہے، روٹ ورڈ تو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس نے پڑھا، وہ پڑھتا ہے، تو اس کا مصدر کیا بنے گا، اس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ عربی میں نہیں پوچھ رہا میں آپ سے کہ آپ کو مشکل ہو، میں تو اردو میں پوچھ رہا ہوں نا. بیس ورڈ کیا بنے، بیس ورڈ کیا بنے گا، روٹ ورڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ جی اتنا آسان تو ہے، پڑھنا، ٹھیک ہے، ریڈنگ، انگلش میں ریڈنگ، اردو میں پڑھنا، یا ٹو ریڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے، ٹو ریڈ کا مطلب بھی ریڈنگ ہی ہوتا ہے نا، تو یہی تو مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ریڈنگ ہے نا، یہ مصدری معنی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہوتا نا یقرأ فعل مضارے، تو یقرأ کا مطلب کیا ہوتا؟ وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارے کے معنی ہے، وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے مصدری معنی کیا ہو جائیں گے؟ پڑھنا. ٹھیک ہے، وہ پڑھتا ہے کہ مصدری معنی کیا ہو جائیں گے؟ پڑھنا. اوکے، تو یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا، کیوں آپ سے پوچھ رہا تھا، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو ان کا لفظ ہے نا، ان، یہ ہے ان مصدریا. ان مصدریا کرتا کیا ہے کہ یہ فعل مضارے کے ساتھ آتا ہے اور فعل مضارے کے معنی کو مصدری معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مصدری معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان تشبعا. اچھا پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ تشبعا ہوتا کیا ہے، تو یہ ہے شبعا یشبعو، شبعا یشبعو، شبعا کا مطلب وہ سیر ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی پیٹ بھر کے جو کھا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سیر ہو، سیر ہو جانا. ٹھیک ہے، تو شبعا، سوری، شبعا، شبعا کا مطلب ہے وہ سیر ہو گیا. ٹھیک ہے، یشبعو کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ سیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سیر ہوتا ہے، صحیح ہے. اچھا اب اس کا مصدری معنی کیا بنے گا؟ سیر ہونا. ٹھیک ہے، مصدری معنی کیا بنے گا؟ سیر ہونا. اور مصدری معنی جو ہے اس کے لیے عربی میں ورڈ کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، شبعن و شبعن. ٹھیک ہے، شبعن یا شبعن، تو اس کی چھوٹی سی جو صرف صغیر کہتے ہیں وہ ایسے بنے گی، شب آ یش با او، شب ان، شب آ، شب آ یش با او، شب ان. ٹھیک ہے، شب ان جو ہے وہ مصدر ہے، تو اس کا مطلب ہوگا، شب آ کا مطلب ہوگا وہ سیر ہوا، یشبعو کا مطلب ہوگا وہ سیر ہوتا ہے، اور شبعن کا مطلب ہوگا سیر ہونا. ٹھیک ہے، تو ان مصدریہ یہ کرتا ہے کہ وہ آتا تو فعل مضارے کے اوپر ہے، لیکن اس کے معنی کو مصدری معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی یشبعو اگر ہوتا نا، तो अन लग करके उसका मानी बन जाता सैर होना। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ये इतना ही मेरे ख्याल में आपके लिए काफी है, ऑलरेडी टू मच हो गया है। बेसिकली अन के बारे में बता दिया कि ये अन मसदरिया है। तुशबिया ये फेरे मुबारे है, लेकिन फेरे मुबारे का भी ये पैसिव टेंस है। ठीक है, पैसिव टेंस। ओके, तो इसका क्या मतलब बनेगा, उस वो सैर किया जाता है, वो सैर किया जाता है। तुशबिया का मतलब होगा वो सैर किया जाता है। ओके, क्योंकि ये पैसिव टेंस है। ठीक है, ओके अच्छा, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है अभी। वो सैर किया जाता है, लेकिन अन लगने से क्या होगा कि उसका सैर किया जाना, ये इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है, उसका सैर किया जाना, सही है। अच्छा, अब सवाल है किसका सैर किया जाना, तो वो अगले लफ्ज से बता रहे हैं कबिदन। ठीक है, जायान, कबित कहते हैं जिगर को, कलीजी जिसको हम कहते हैं उर्दू में। ठीक है, और जायान कहते हैं भूखे को। ठीक है, जैसे कि लफ्ज है जू, जू का मतलब होता है भूख। ठीक है, लिलाफ कुरैश इलाफहिम रहलत अश्शताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अफअमहुम मिन जूअ। ठीक है, कि जिसने के इनको खाना खिलाया भूख में, तो लफ्ज जू आता है ना सूरह कुरैश के अंदर, तो ये वही जू है। ठीक है, जू का मतलब होता है भूख, और जाएक का मतलब होता है भूखा। ठीक है, जाएक का मतलब होता है भूखा, इस्म फाइल का सीगा है। तो भूखा जिगर, भूखे जिगर को सैर कर देना, अंतुष्बिया कबिदन जायन, के भूखे जिगर को सैर कर दिया जाए। ठीक है, अब यहां पर जो जिगर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिगर के अंदर जो है वो खाना जाता है, इसलिए कि मेडिकल साइंस बता रही है कि खाना जो है वो तो बेसिकली स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह का पूरा सिलसिला है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो फिर वो जो उसमें जाता है लिवर के अंदर जो खाना है ना, वो तो जब ब्लड बन जाता है तो फिर इवेंचुअली वहां पहुंचता है जाकर के। लेकिन यानी मुहावरतन कहा जाता है कि किसी का पेट भर जाए, इसके लिए जो है वो अरबी जुबान के अंदर जिगर का भर जाना भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुराद यहां पर पेट ही है। ओके, तो ये तो कुछ लुगात हो गई। तशरी में फरमाते हैं कि सदके की तारीफ, के सदका कहते हैं अपने माल को अल्लाह की रजामंदी और कुर्ब हासिल करने के लिए किसी को देना। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने जो सदके की तारीफ लिख दी है, तो इसमें उन्होंने सिर्फ माल ही का लफ्ज शामिल किया है, लेकिन जैसे कि आपको भी अंदाजा होगा कि सदका जो है वो सिर्फ माल खर्च करने को नहीं कहते अल्लाह की रजा के लिए, बल्कि सदके के अंदर हर वो चीज जो कि आप किसी को दें अल्लाह ताला की रजा की खातिर। ठीक है, वो सब का सब सदका कहलाता है। हत्ता के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ये भी बताती हैं कि किसी के लिए एक मीठा बोल किसी को बोल देना, ये भी सदका है। रास्ते से कोई मुसीबत वाली चीज, कोई तकलीफ वाली चीज को हटा देना, ये भी सदका है। क्योंकि जब आप किसी चीज को हटा देते हैं तकलीफ वाली, तो आप लोगों को एक यानी एक सेफ पाथ दे रहे होते हैं, एक आसान रास्ता दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर से तकलीफ वाली चीज को हटा करके, तो वो भी सदका है। तो सदके का जो कॉन्सेप्ट है हमारे दीन के अंदर, ये बहुत ज्यादा वसी है, लेकिन उमूमी तौर पर सदका जो है वो माल ही की शक्ल में तसव्वुर किया जाता है। क्योंकि माल से ये होता है कि जब इंसान के हाथ में माल आ जाता है, तो अब उसकी जो भी जरूरत हो वो अपनी अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से उसको पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर आप माल के अलावा कोई और चीज उसको देंगे ना, तो उसको फायदा तो होगा। ठीक है, लेकिन वो फायदा जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको जो चीज दे रहे हैं ना, उसके पास वही चीज रहेगी, बिकॉज उसको बेच करके मार्केट में माल हासिल करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो है ना, वो جو مینوفیکچرر ہوتا ہے اس سے جب آپ چیز خریدتے ہیں تو آپ کو سستی آپ کو اس کی ایک پرائس ملتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ خود بیچنے کے لیے جاتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر کوئی چیز, تو آپ کو وہ پرائس نہیں ملتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ مارکیٹ کے اندر بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے کاروباری مائنڈ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ سے جو چیز خریدیں گے نا تو اس کی اصل ویلیو پہ نہیں لیں گے, بلکہ آپ سے بہت کم ویلیو کے اوپر لیں گے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگرچہ کہ آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو, لیکن اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ چیز پڑی رہے گی, اس کو خاص فائدہ نہیں ہوگا اس سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر مال دے رہے ہیں تو مال سے پھر وہ کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے. تو اس وجہ سے مال جو ہے وہ زیادہ صدقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت. اب اس حدیث کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کھانے کھلانے والی بات باری فضیلت بیان فرمائی ہے. تو اس وجہ سے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے بارے میں متعدد احادیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ہے, ٹھیک ہے. اب بھوکوں سے مراد ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ بھوکے ہی ہیں, یعنی واقعی ان کا پیٹ خالی ہو اور یعنی ان کو کہیں سے کھانا دستیاب نہ ہو اور آپ ان کی بھوک کو مٹا دیں, ٹھیک ہے. تو پھر وہ لوگ نہیں آئیں گے جو کہ ماشاءاللہ خوب جو ہے, جیسے کہ ہمارے شہروں میں عام طور پر ہوتا ہے, کراچی شہر میں اگر آپ جائیں تو شاید آپ کو کوئی بھوکا نہ ملے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر ماشاءاللہ اتنا کھانے کھلانے کا انتظام ہے, برنس روڈ پہ چلے جائیں کراچی کے, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو روزانہ یعنی نہاری اور سری پائے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے کھانے مل رہے ہوتے ہیں, بریانیاں مل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ بھوکوں کو تلاش کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھوکے ہیں نہیں. اب یہاں پر جیسے ریفیوجیز والا جو معاملہ ہے, خصوصاً جنگ کے نتیجے میں جو ریفیوجیز بن جاتے ہیں یا بڑے نیچرل ڈیزاسٹرز کے نتیجے میں جو ریفیوجیز بن جاتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ شروع کے دنوں میں نا ان تک امداد آسانی سے نہیں پہنچ پا رہی ہوتی ہے, تو ان کا واقعی معاملہ جو ہے نا وہ بھوک کا معاملہ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایسے وار زون کے اندر پھنس گئے ہوں کہ جہاں پر کہ کھانا پہنچانا ہی ممکن نہ ہو رہا ہو, جیسے کہ برما کے اندر ہم نے سنا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ جنگلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی جان کا خدشہ ہے, اب ان کو یعنی ان تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. تو وہ لوگ واقعی بھوکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھوکا تلاش کرنا اب ذرا مشکل کام لگتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بھوکے ختم ہو گئے, بھوک ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی جاندار کو کھانا کھلائے حق تعالی شانہ اس کو جنت کے کھانوں میں سے کھلائیں گے, ٹھیک ہے. علماء نے حدیث کے عموم سے استدلال کیا ہے, یعنی یہ جو حدیث ہے اس میں عمومیت ہے, ٹھیک ہے. اس میں خاص یہ نہیں ہے کہ انسانی جگر کو بھرنے والا, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہے اس کے اندر, تو خصوصیت نہیں ہے بلکہ عمومیت ہے. تو چونکہ اس کے اندر عمومیت ہے تو اس سے علماء نے دلیل پکڑی ہے. استدلال کا مطلب کیا, دلیل حاصل کرنا, کہ یعنی بطور پروف کے اس کو استعمال کیا ہے کہ اس میں انسانوں کے ساتھ حیوانات بھی داخل ہیں, جو کسی حیوان کو بھی کھلائے وہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہوگا. اس پر استدلال اس روایت سے بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ بھائی واقعی یعنی آپ کو کوئی بھوکا جانور مل جائے, جیسا کہ کبھی صحرا کے اندر یا کوئی ایسی جگہ پہ آپ کو بھوکا جانور مل سکتا ہے, تو اس کو کھانے کھلانے کا ثواب جو ہے وہ یعنی صدقے والا ثواب ہوگا. لیکن اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایسے جانوروں کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے جن کے پاس پہلے ہی بہت کچھ کھانے کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی پتہ نہیں کتنا گوشت جو ہے وہ لوگ چیروں کو کھلا دیتے ہیں, رائٹ. اور اس طرح کے بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے شہروں کے اندر. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بس بائی ہک اور بائی کروک کسی کو ٹھوس دو کسی کے پیٹ کے اندر اور اس سے آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا, ٹھیک ہے. جس میں آتا ہے کہ یعنی اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں, جس میں آتا ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایک ایسے کتے کو پانی پلایا جو پیاس کی وجہ سے زبان نکال رہا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی, مگر اس سے وہ جانور خارج ہوں گے جو موذی جانور ہیں اور جنہیں مار ڈالنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, مثلاً سانپ بچھو وغیرہ. تو موذی جانور کا باقاعدہ حدیث کے اندر حکم آیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا موذی جانور ملے جو کہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے مار ڈالو, ٹھیک ہے, اس کو زندہ نہ چھوڑو, ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں اور سانپ تلاش کرنا شروع کر دیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حکم دیا ہے سانپ کو مارو بچوں کو مارو, اب تلاش کرتے پھر رہیں گے بچوں کہاں ملے تاکہ میں اس کو مار کر کے نا وہ حدیث میں عمل کا ثواب حاصل کروں. ٹھیک ہے, یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کے اندر صرف بچھوؤں کو ختم کر دو, بلکہ مراد کیا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر بچھو آ جائے. ٹھیک ہے, اب اس بچھو کو یہ نہیں کرو کہ جی میں اس پر رحم کھا کر کے اللہ کی مخلوق ہے جی اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب ان کو چھوڑ دیا, اب وہ بچھو جو ہے وہ اس کا کام ہے ڈنگ مارنا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے محسن کا احسان اکنالج نہیں کرتا بلکہ وہ ڈنگ مارے گا. تو بچھو کو مار دینے کا حکم ہے, جیسے کہ ایک حدیث میں ہے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک بچھو آ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے, بعد میں فرمایا تھا کہ ان موذی جانوروں کو مار دینا چاہیے. پھر اپنے شہروں میں کس کو کھانا کھلائیں. بھائی اگر کوئی بھوکا نہیں ہے نا تو پھر یہ والی مصیبت نہ کریں, جیسے کہ آج کل کے دور میں نا ایک نئی مصیبت آ گئی ہے کہ کھانا کھلانا ہم نے سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے, حدیث کے لٹرل میننگس. اب ہم جو ہے نا کسی کی جگہ کچھ ہو جائے نا, اگر کوئی یعنی کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی سانحہ ہو جائے, تو اب چاروں طرف سے کھانے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کھانے اتنے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے, ان کھانوں کو مینج کرنا مصیبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اسپیشلی جو پکا ہوا کھانا ہوتا ہے تو وہ سڑ جاتا ہے, اس کو آپ کو فریج میں اسٹور کرنا پڑتا ہے. تو بھائی فریج میں اتنی جگہ ہوگی تو اسٹور کریں گے نا, اور پھر سٹور کرنے کے بعد بھی وہ تین چار دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے نا, بلکہ کچھ لوگ کیا, انفارچونیٹلی اکثر لوگ جو ہیں وہ کھانا کھلا دینا سمجھتے ہیں کہ بس اسی کے ذریعے کسی کی خیر خواہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب کسی کے یہاں کوئی وفات ہو جائے تو اب چاروں طرف سے کھانے آ رہے ہیں بغیر پوچھے. بھئی اتنا تو کر لینا کم از کم فون پہ پوچھ لیں کہ کیا ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں کھانا لے کر کے آئیں, تو کیا لے آئیں. ٹھیک ہے, اب وہ بندہ خود بتا دے گا کہ بھئی میرے گھر میں آلریڈی اتنا کھانا پڑا ہوا ہے اور مصیبت ہو گئی ہے میرے لیے اس کو مینج کرنا, تو کم از کم پوچھ لیں انسان. ٹھیک ہے, تو یہ کامن سینس جو ہے نا وہ ہمارے اندر سے اچھا خاصا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو کھانا کھلانا از ناٹ دی سول پرپز آف لائف. ٹھیک ہے, صدقہ جو ہے وہ کھانا کھلانے سے نہیں ہوتا, صدقہ جو ہوتا ہے وہ بندے کی مصیبت دور کرنے سے ہوتا ہے اور اس کی خیر خواہی کرنے سے ہوتا ہے. تو اگر کھانا کھانے والا کوئی نہیں مل رہا ہے تو پھر نہیں کھانا کھلائے. ٹھیک ہے, کیا مدارس کے بچوں کو کھانا کھلانا صدقے میں آتا ہے جو آج کل عام ہے؟ اس میں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ مدارس کے جو منتظمین ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے یہاں آلریڈی کھانا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب بغیر پوچھے جو ہے وہ دیگیں لے کر کے پہنچ گئے تو اب وہ دیگیں خراب ہوں گی نا, وہ کیا کریں گے اس کھانے کا؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہو اس کو سٹور کرنے کی اور اس کو اگلے وقت تک چلانے کی, تو پوچھ کر کے کرنا چاہیے سارے کام. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کھانا کھلانا جو سول پرپز آف نیکی نہیں ہے, سول وے آف ارننگ نیکی نہیں ہے. صحیح ہے, تو اس حدیث کو لے کر کے جو ہے نا پھر کسی کے لیے مصیبت نہیں بن جانا چاہیے. صحیح ہے, تو بندے کی ضرورت کو معلوم کیا جائے کہ کیا ضرورت ہے اس کی, ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے, اور پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے بجائے اس کے کہ اپنی یعنی ایک ڈیزائر کو فلفل کیا جائے. آج میرے لیے کھانا بنانا زیادہ آسان ہے تو چلو میں ان کے یہاں جا کر کے دے آتی ہوں. ٹھیک ہے, کچھ خواتین ایسا بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آج میرے لیے کھانا بنانا زیادہ آسان ہے تو چلو میں بنا کر کے نا جھٹ سے ان کے یہاں پہنچا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ جانے ان کا کام جانے. ٹھیک ہے, لیٹ دیم ہینڈل اٹ. تو ہمارے یہاں تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے, ایسا ایٹیٹیوڈ بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے. اس سے ثواب وہ آپ کیا ملتا ہے, اگلے بندے کی ہو سکتا ہے بد دعا مل جائے. رائٹ, آگے اس حدیث میں ایک اور بات کہنی تھی کہ صدقے کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہوتی ہیں شریعت کے اندر, ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ. ٹھیک ہے, تو جو نفل صدقے ہوتے ہیں نا ان کو صدقہ نافلہ کہہ دیتے ہیں. تو صدقہ نافلہ میں آپ کسی کو پیسے دے دیں, کھانا کھلا دیں, پانی پلا دیں, اس کے ساتھ میٹھا بول دیں, اس کو کوئی اچھی چیز سکھا دیں, اس کے راستے سے کوئی برائی کو ہٹا دیں, بہت ساری چیزیں نفل صدقے کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن صدقہ واجبہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ واجبہ وہ صدقہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا, مینڈیٹری ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو ادا کرنا. تو یہ جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے اس کی بیسیکلی دو قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نمبر ون زکات. ٹھیک ہے, زکات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے, جس کو کہ ہم واجب کا لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو فرض اور واجب اس کانٹیکسٹ میں ایک ہی معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, صدقہ واجبہ از اکول ٹو نمبر ون زکات. ٹھیک ہے, और नंबर टू जो सदका वाजिबा होता है वो आता है नजर। ठीक है, जब आप नजर मान लेते हैं ना अल्लाह ताला के साथ कि ऐ अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, ठीक है, ये सदका दूंगा, उसको दूंगा या इतना खर्चा करूंगा, ठीक है, ये सारी चीजें यानी ये नजर कहलाती है। ठीक है, गोया अल्लाह ताला से एक वादा कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, पैक्ट कर लिया अल्लाह ताला के साथ। ठीक है, इसको नजर कहते हैं, नून दाल रा। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये सदका वाजिबा होते हैं, ओके, जो के बंदे के ऊपर वाजिब होते हैं करने। ठीक है, ये जो सदका वाजिबा होते हैं ना इनके लिए शरीयत ने कुछ शर्तें लगाई हैं। ठीक है, कि ये सदके जो हैं वो आप कहां कहां दे सकते हैं, ये आप हर जगह नहीं दे सकते। ठीक है, सदका वाजिबा जो हैं वो आप हर जगह नहीं दे सकते या आप हर शक्ल में नहीं दे सकते। जिस तरह सदका नाफिला होता है ना, आप किसी भी शक्ल में किसी के साथ कोई खैरख्वाही का काम कर दें तो वो नफली सदका हो जाता है, लेकिन सदका वाजिबा ऐसा नहीं है। तो जकात मिसाल के तौर पर हमने तफसील के साथ जकात के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल रमजान से पहले बल्कि पढ़े, तो उसमें आपने सुना होगा कि जकात जो है वो सिर्फ आप उसी जगह दे सकते हैं जो कि जकात लेने का मुस्तहिक हो, जो कि शरीयत ने उसकी डेफिनेशन दी है कि वो बंदा जो कि जकात लेने का मुस्तहिक होता है। ठीक है, आप अपने माँ को जकात नहीं दे सकते, बाप को जकात नहीं दे सकते, औलाद को जकात नहीं दे सकते, हत्ता के दादा दादी नाना नानी को जकात नहीं दे सकते, पोता पोती नवासा नवासी को जकात नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन सदका नाफिला आप दे सकते हैं, अपने घर वालों पर खर्चा करना ये सबसे बेहतरीन सदका है, लेकिन जकात आप नहीं दे सकते अपने अपने ऊपर वालों को और अपने नीचे वालों को। इसी तरीके से आप जो है वो किसी को गरीब समझते हो लेकिन उसके पास इतना जेवर है जो कि उसको साहिब निसाब बना देता है। ठीक है, तो बेशक वो गरीब होगा आपकी डेफिनेशन के तहत, वो होगा, उसकी हाजतें होंगी, लेकिन आप उसको जकात नहीं दे सकते। ठीक है, बिकॉज ये अल्लाह ताला की तरफ से ये वाजिब है और इसके साथ इसकी शराइत भी वाजिब है। ठीक है, तो जो जो यानी जो क्या कहते हैं शराइत जो है वो जकात के लिए होती है ना, वही जो है वो अमूमी तौर पर वो नजर के सदके के लिए भी होती है। ठीक है, तो सदका वाजिबा और सदका नाफिला के बारे में ये एक बात करके फिर हम इस हदीस की डिस्कशन खत्म करते हैं। अगली हदीस, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। अगली हदीस है, नबी सल्लम ने फरमाया कि, और ये भी मिश्कात शरीफ में किताबुल इल्म के अंदर है, और ये भी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही मरवी है। ठीक है, यानी पिछली हदीस में अगर आप देखें ना, जो बॉटम में जो यानी फुटनोट है उसमें लिखा हुआ ना अन अनसिन रवी अल्लाह ताला अन्हु, यानी अनस ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ठीक है, अब ये जो हदीस है, हदीस नंबर 54, इसके नीचे इन्होंने लिखा है अनहु अनहु। ठीक है, तो यहां पर अन अनस नहीं लिखा, बल्कि अनस की जगह अनस रतान के नाम को रिपीट करने की बजाय प्रोनाउन इस्तेमाल किया। ठीक है, हु का प्रोनाउन इस्तेमाल किया, तो ये हु का जो प्रोनाउन है ना ये पॉइंट कर रहा है अनस रजुल तान की तरफ। ठीक है, जब एक हदीस आ जाती है ना किसी सहाबी से रिलेटेड, तो ये नेरेटेड, तो उसके बाद वाली हदीस भी अगर उन्हीं सहाबी से नेरेटेड है ना, तो फिर उन सहाबी का नाम रिपीट नहीं करते अन के बाद, बल्कि सिर्फ हु लगा देते हैं। ठीक है, अनहु यानी अन अनस रजुल तान हो अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मनहुमानी ला यशबानी मनहुमान ला यशबान मनहुमन फिल इल्मी ला यशबाऊ मिनहु व मनहुमन फिल दुनिया ला यशबाऊ मिनहा। ठीक है, बामुहावरा तर्जुमा जो उन्होंने लिखा हुआ है कि हिर्स करने वाले दो शख्स हैं जिनका पेट नहीं भरता, एक इल्म में हिर्स करने वाला उसका पेट इल्म से नहीं भरता, और दूसरा दुनिया का हिर्स करने वाला कि उसका पेट भी नहीं भरता भरता यानी दुनिया से नहीं भरता। ठीक है, लुगात में इन्होंने तो सिर्फ एक ही लफ्ज का लिखा है, लेकिन थोड़ा हम आपको और भी बताएंगे कि मनहुमान कहते हैं कि नहीमा जो है ना ये इसका फेले माजी है, नहीमा यनहमु समिया यस्मो के बदन पर बनता है नहीमा यनहमु, तो नहमन इसका मसदर है रूट वर्ड, जिसका तर्जुमा बनेगा हरीस होना। ठीक है, टू बी ग्रीडी। ठीक है, टू बी ग्रीडी, अब इसमें इंग्लिश में ना ग्रीडिंग नहीं इसका बनेगा लफ्ज, बिकॉज इंग्लिश में कोई ग्रीडिंग लफ्ज होता ही नहीं है, तो इसका तर्जुमा इंग्लिश में करेंगे टू बी ग्रीडी। ठीक है, और उर्दू में हरीस होना, اس میں آپ اردو میں بھی ہرسنا نہیں کہہ سکتے, جیسے کھانا پینا سونا جاگنا, رائٹ, تو ہرسنا نہیں بول سکتے بیکاز اردو میں ہرسنا کوئی لفظ نہیں ہوتا. تو اردو میں بھی نا ہونا کا لفظ استعمال کریں گے اس کے ترجمے میں, حریص ہونا. ٹھیک ہے, تو منہومن جو ہے وہ اس کا اسم فاعل ہے, یعنی جو حریص ہوتا ہے, اور منہومان یہ اس کا ڈیول ٹینس ہے, ڈیول. ٹھیک ہے, یعنی دو حریص, دو لوگ جو حریص ہوتے ہیں. اوکے, دو حریص. لا یشبعانی, تو یشبعو جو ہے وہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا نا, شبع یشبعو. ٹھیک ہے, تو یشبعو ہی کو یشبعو یشبعانے یشبعونا, ہاں, تو یشبعانے جو ہے وہ اس کا ڈول ٹینس ہے, یعنی یشبعو فیل تھا, فیل مضارے, اور اس کا جو تثنیہ یعنی ڈول کا ٹینس ہے وہ ہوگا یشبعان, یعنی نہیں سیر ہوتے. یشبعو کا مطلب وہ سیر ہوتا ہے, اور یشبعان کا مطلب وہ دونوں سیر ہوتے ہیں. یشبعان وہ دونوں سیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب لا اس کے ساتھ لگا دیا تو لا جو ہے وہ نفی کے لیے ہوتا ہے, تو لا یشبعان وہ دونوں سیر نہیں ہوتے. اوکے, منہومان لا یشبعان, دو حریص وہ دونوں سیر نہیں ہوتے. اوکے, یشبعو سے ڈول کا ٹینس بنا یشبعانی. اچھا, منہومن فی العلمی, منہوم جو ہے وہ, ہاں سوری, منہومن میں نے آپ کو بتایا تھا اسم فائل کا صیغہ ہے, اسم فائل کا صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ منہومن جو ہے وہ ایک منٹ, نہما ینہم نہمن فہوا ناہمن ناہمن, نوہما ینہم نہمن فہوا منہومن. تو منہومن ایکچولی جو ہے نا اسم مفعول کا صیغہ ہے, اسم مفعول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اور ترجمہ اس کا یعنی جس کو ہرس لگی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, جس کو ہرس لگی ہوئی ہو اس کو منہومن کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے نا اسم مفعول کا صیغہ بن گیا, جس کو ہرس لگی ہوئی ہو. اوکے, اچھا, تو اسم مفعول کا ڈیول ٹینس تھا منہومان, یعنی دو لوگ جن کو ہرس لگی ہوئی ہو. اوکے, اچھا, منہومن فی العلم, یعنی ایک حریص یا ایک جس کو ہرس لگی ہوئی ہے, فی العلم علم کی, ٹھیک ہے, سیکنگ نالج, اس کی ہرس لگی ہوئی ہو. لا یشبع منہ, نہیں سیر ہوتا وہ اس سے. ٹھیک ہے, لا یشبع نہیں سیر ہوتا, منہ اس سے وہ, منہ من کا مطلب سے, اور ہو سے مراد منہومن, ہو جو ضمیر ہے پروناؤن ہے وہ کس طرف پوائنٹ کر رہا ہے, منہومن کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں سیر ہوتا وہ اس سے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا ہے, وہ منہومن فی الدنیا, اور وہ جس کو ہرس لگی ہوئی ہو دنیا کی. ٹھیک ہے, منہومن فی الدنیا, لا یشبعو منہا. اوہو, میں نے غلط آپ کو بتا دیا تھا, یہ لا یشبعو منہو جو تھا نا, اس کے اندر جو ہو ہے ضمیر وہ پوائنٹ کر رہی ہے علم کی طرف, العلم کی طرف. ٹھیک ہے, نہیں سیر ہوتا وہ اس سے, یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے منہومن فی الدنیا لا یشبعو منہا, کہ وہ جس کو ہرس لگی ہوئی ہو دنیا کی وہ نہیں سیر ہوتا اس سے. اب یہاں پر منہو نہیں ہے بلکہ منہا ہے, وہ کس لیے, کیونکہ یہاں پر جو ضمیر ہے ہا والی ضمیر, یہ دنیا کی طرف لوٹ رہی ہے, دنیا کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے, اور لفظ دنیا جو ہے وہ عربی زبان میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ مؤنث استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے پروناؤن بھی مؤنث ہی لے کر آئیں گے نا. ٹھیک ہے, اگر احمد کے لیے آپ پروناؤن لا رہے ہیں تو ہم پروناؤن لائیں گے, اور اگر عائشہ کے لیے پروناؤن لا رہے ہیں تو ہر لے کر آئیں گے نا. تو منہا جو ہے نا فرام ہر, انگلش میں اس کا ہوگا فرام ہر. اٹ نہیں ہوتا عربی زبان میں, یا تو ہی ہوگا, ہم ہوگا, یا شی ہوگا, اور ہر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اٹ نہیں ہوتا, انگریزی میں ہوتا ہے اٹ, اٹ والا پروناؤن. ٹھیک ہے, تو کوئی سوال اس کے لغات کے بارے میں، لفظی ترجمے کے بارے میں؟ لا یشبع منہا، نہیں سیر ہوتا وہ اس سے، یعنی دنیا سے. اوکے. تشریح، علم دین ایک ایسا نور ہے کہ جتنا حاصل ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی خواہش اور تمنا میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، گویا رب زدنی علما اس کے بارے میں قبول ہوئی معلوم ہوتی ہے. کیونکہ علم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ دعا سکھلائی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ٹھیک ہے، تو علم میں اضافے کی تو دعا ہے گویا کہ. تو جب انسان کو علم کی لت لگ جاتی ہے نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں لت لگ جانا، یا کہتے ہیں مزہ چکھ لینا، تو جب مزہ چکھ لیتا ہے نا تو پھر وہ اور مانگتا ہے. ٹھیک ہے، حل من مزید، اور ہے اور ہے، اور چاہیے مجھے، اور چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ علم ایک ایسی چیز ہے، اور سے اور کی طلب بڑھتی ہے، گویا کہ ایپیٹائزر ہوتا ہے تھوڑا سا علم مل جانا. ٹھیک ہے، اور جس کو علم کی یعنی ایک مزہ چکھ لے صحیح معنوں میں، تو پھر وہ اور ہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے علم گویا کہ. اچھا، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں علم کی آخری منزل تک پہنچ جاؤں، مگر اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی، کیونکہ علم کا میدان اتنا وسیع ہے کہ کوئی اس کی انتہا تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چڑیا کو سمندر سے چونچ میں پانی لیتے دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ کے اندر پانی. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں حضرات کون تھے؟ ایک تھے اللہ کے نبی جو کہ تشریعی علم کے سب سے بڑے عالم تھے. تشریعی علم کہتے ہیں شریعت کا علم، جو نبی ہوتا ہے وہ شریعت کے علم کا عالم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنے پوری امت میں. ٹھیک ہے، اور خضر علیہ السلام کیا تھے؟ یہ تھے تو اللہ کے نبی، میجورٹی آف علماء کا یہی اوپینین ہے کہ یہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تھے نا وہ ایک خاص قسم کے نبی تھے کہ ان کے اوپر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے کے اوپر نازل ہوئی. تو ان کے اوپر کیا چیز نازل ہوئی؟ اللہ تعالی کی طرف سے ایک خصوصی قسم کا علم نازل ہوا جس کو علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی جو کہ خاص اللہ تعالیٰ نا اپنے چند بندوں کو دیتا ہے، اور یہ علم جو ہے وہ تشریعی علم سے زیادہ افضل نہیں ہوتا، ہوتا یہ تشریعی علم سے کم افضل ہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کا پتہ جو ہے نا ایون وقت کے نبی کو بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے اور ان کو یہ علم نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا، جبھی تو اس کو سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، سورہ کہف کے اندر پورا تفصیل موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی علم جو تھا نا یہ بہت وسیع علم تھا، علم لدنی. تو علم شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اور علم لدنی جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا، ان دونوں کو ملا کے فرما رہے ہیں کہ چڑیا کی چونچ کے برابر بھی جو پانی ہے نا، ہمارا علم اتنا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کے اندر جتنا پانی تھا اتنا ہی موازنہ جو ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی علم کے بارے میں حریص کی بات، علم کی حریص کی بات. آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح دنیا کے حریص کا پیٹ نہیں بھرتا، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو دوسری کی فکر میں رہے گا، جب اس کو دوسری مل جائے تو پھر تیسری کی فکر میں رہے گا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، اور یہ ہم نے حدیث سورہ تکاثر کی تشریح میں غالباً پڑھی تھی. ٹھیک ہے، کہ اس کا پیٹ جو ہے صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی جب مر جاتا ہے نا تبھی اس کو چین ملتا ہے، ورنہ دنیا کی زندگی میں جس کو مال کمانے کی لت پڑ جائے تو وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، بعض داناؤں کا مقولہ ہے کہ دنیا کی مثال شراب کی طرح ہے، جتنا پیتا ہے اتنا ہی اس کی طلب میں زیادتی ہوتی جاتی ہے. یعنی شراب پینے سے کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ شراب کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ اتنی ٹیسٹی چیز ہے جو اور پینا چاہتا ہے، اور پینا چاہتا ہے، اور پینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ شراب کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ الحمدللہ پینے کا کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچایا، لیکن سنا یہی ہے کہ یعنی سڑی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، بیسکلی انگور کو سڑا کر کے شراب بناتے ہیں، اس کی سمیل بھی بڑی شدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بڑا کڑوا سا ہوتا ہے سنا ہے. لیکن پھر بھی اور مانگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے نا تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے نا تو اس کو گندی چیز اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے, بدبودار چیز کا حریص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا عقل کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بالکل دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ دنیا جیسی گندی چیز جو ہے نا وہ اس کی زبان کو لگ جاتی ہے اور وہ پھر اور سے اور اور سے اور, جس کو کہتے ہیں 99 کے چکر میں پھنس جاتا ہے. 99 کا چکر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس, یعنی ایک کہاوت ہے کہ کہتا ہے کہ میرے پاس 99 روپے جمع ہو گئے ہیں, جب میرے پاس 100 ہو جائیں گے نا تب میں چین سے بیٹھوں گا. ٹھیک ہے, پھر میں زندگی کو انجوائے کروں گا. ٹھیک ہے, کہ جب 100 ہو جائیں گے, تو اس کے پاس کبھی 100 ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرے پاس ابھی تک 99 ہی ہیں, بس ایک اور مل جائے گا تب میں چین سے بیٹھوں گا, اور وہ ایک اور جو ہے نا اس کے پاس کبھی بھی نہیں آتا. ساری زندگی وہ 99 کے ہی چکر میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا کے بارے میں اللہ والوں نے فرمایا کہ دنیا کی مثال جو ہے وہ سائے کی مانند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بڑی مثال سائے کی طرح, کہ سایہ جو ہوتا ہے انسان کا, اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا وہ سائے کے پیچھے بھاگے سایہ اس سے آگے ہی بھاگتا ہے. کبھی کوئی انسان اپنے سائے کو پکڑ نہیں سکتا. دنیا کی کبھی یہی معاملہ ہے کہ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا دنیا ہمیشہ تم سے آگے ہی بھاگے گی, تم کبھی بھی دنیا کو پکڑ نہیں سکتے. ساری زندگی بھاگتے بھی تمہاری گزر جائے گی. لیکن اس کی جو مثال ہے نا سائے کی مثال, یہ ایسی مثال ہے جو کہ اللہ والا ہی دے سکتا ہے, اور اتنی بہترین مثال ہے کہ اس کے اندر پھر اس کا نیگیٹو یعنی دوسرا ایسپیکٹ بھی آ جاتا ہے. دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے کہ اگر تم سائے سے دور بھاگو گے تو کیا ہوگا, سایہ تمہارے پیچھے بھاگے گا, تمہیں فالو کرے گا. ٹھیک ہے, تو بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ دنیا سے دور بھاگتے ہیں تو دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کو پھر دنیا کی کبھی مال و دولت بھی مل جاتا ہے, اور اگر مال و دولت نہ بھی ملے تو ان کو لوگوں کے دلوں کی محبت تو مل ہی جاتی ہے نا. تو لوگوں کے دلوں کی محبت جو ہے یہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب دنیا سے بے رغبتی کرتے ہیں نا, لوگوں سے جو ہے وہ کٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, جیسے کہ حدیث کا مضمون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر, مخلوق کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا کی ایسی مثال ہے سائے کی جیسی. تو اللہ والوں کو تو دنیا جو ہے نا وہ جوتیوں میں ملتی ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو دار العلوم دیوبند کے سب سے بڑے فاؤنڈرز میں سے آتے ہیں, تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی مسجد میں داخل ہونے والے تھے کہ ان کا کوئی چاہنے والا تھا, کوئی بہت ہی امیر آدمی تھا, کوئی نواب تھا. تو وہ آیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں, لیکن وہ اس سے نا کسی وجہ سے ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے انہوں نے کوئی یعنی ایسی بات کر دی کہ مجھے نہیں لینا یہ ہدیہ. ٹھیک ہے, تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے باہر اپنی جوتیاں اتار کر کے مسجد کے اندر چلے گئے. تو اس بندے نے کیا کیا کہ وہ تو دینا چاہتا تھا نا, وہ بھی ہوگا کوئی عاشق صادق ہوگا یا کوئی مخلص ہوگا, وہ دینا چاہتا تھا اور حضرت کسی مصلحت کی وجہ سے اس سے نہیں لینا چاہتے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو رقم لے کر کے آیا تھا نا, وہ رقم حضرت کی جوتیوں کے اندر ٹھونس دی, جوتیوں میں ٹھونس دی. جب حضرت مسجد سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے باہر نکلے نا اور جوتیوں کے اندر پیر ڈالنا چاہا, تو پتا چلا جوتیوں کے اندر تو روپے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مال پڑا ہوا ہے. تو حضرت نے اس وقت مسکرا کر کے اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کہا کہ آج تک تو ہم نے سنا تھا کہ پیسے جوتیوں میں آتے ہیں, آج ہم نے اس کو حقیقت میں دیکھ بھی لیا کہ جوتیوں کے اندر مال آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اخلاص والے ہوتے ہیں اور دنیا سے زہد اختیار کرتے ہیں, دور ہٹتے ہیں دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے نا ان کی ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے, بلکہ اپنے خزانے جو ہے وہ ان کے اوپر کھول بھی دیتا ہے. تو اکثر اولیاء اللہ کے ساتھ یہ والا معاملہ بھی ہوا, لیکن ایسے اولیاء اللہ بھی تھے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا, قسم و پرسی کے اندر ان کی زندگی گزری, لیکن اللہ تعالیٰ کا یعنی ان کو صبر والا اجر ملا, شکر والا اجر ملا. جس حال میں بھی رہتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو دونوں قسم کی کیفیات جو ہیں وہ اللہ والوں کے اوپر اس دنیا کے اندر آئی ہیں. ٹھیک ہے, علم کا جو معاملہ تھا, تو ہمارے اکابرین کا علم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا تھا کہ ان کو علم کی ایسی چاٹ لگ جاتی تھی کہ پھر مرتے دم تک بھی وہ علم حاصل کرتے رہتے تھے. کتنے اکابرین کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اپنے بستر مرگ کے اوپر ہیں لیکن لیٹے لیٹے بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹے لیٹے بھی کتاب پڑھیں, حتیٰ کہ یہاں تک واقعات غالباً حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی, رائٹ, نابینا ہو گئے تھے, اور عمومی طور پر پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی تھی جیسے شوگر کی بیماری. تو آج کل تو بہت سارے اس کے آپ کے پاس ڈیٹیکٹ کرنے کے طریقے موجود ہیں نا کہ جی کتنی شوگر ہے, شوگر کو کنٹرول میں رکھو. لیکن اگر یہ جس زمانے میں یہ سارے چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو لوگوں, کسی کو اگر شوگر کی بیماری ہو گئی ڈائبٹیز کی تو وہ اتنی بڑھ جاتی تھی کہ ڈائبٹیز کی بیماری کی وجہ سے انسان کی بینائی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی بینائی عمومی طور پر بہت سارے بزرگوں کی آخری عمر میں بینائی چلی جاتی تھی. اور یہ شوگر کی بیماری بائی دا وے وائٹ شوگر کھانے سے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں تو وائٹ شوگر ہوتی نہیں تھی, تو شوگر کھانے سے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو ہو جاتی تھی بیماری. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے, تو انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شاگرد ان کے پاس ہوتا تھا جو ان کو کتابیں پڑھ کے سناتا تھا, جو وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو کتنے شاگرد کتابیں پڑھ کے سناتے تھے, لوگوں کے خطوط آتے تھے وہ پڑھ کے سناتے تھے, حتیٰ کہ ان کے جو مخالفین ہوتے تھے نا وہ ان کی بھی کتابیں پڑھنے کی ان کو عادت تھی, تو آخری زمانے میں اپنے شاگردوں سے مخالفین کی کتابیں بھی پڑھ کر کے سنا کرتے تھے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو, اور جہاں کہیں کوئی اصلاح والی بات ان کو مل جائے, اپنے مخالفین کی زبان سے بھی اصلاح والی باتیں انسان کو مل جاتی ہیں نا, تو ان سے پھر اپنی اصلاح کر لیں. تو یہ ہمارے قابلین کا معاملہ تھا کہ مت دم تک علم کی خدمت کرتے رہتے تھے. کوئی سوال یا کمنٹ اس حدیث کے بارے میں؟ آگے چلتے ہیں. منافق کی تین علامتیں. حدیث نمبر 55 ہے, یہ نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ بھی حدیث مشکات شریف میں باب القبائر و علامات النفاق اس کے اندر موجود ہے, اور یہ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی ابی حریرہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انہو ٹھیک ہے, اب یہ اسی کو انہوں نے ریپیٹ کر دیا کہ ان سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا, قالا انہوں نے کہا, قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آیت المنافقی ثلاثن, زادہ مسلم, ٹھیک ہے, وان سام وصلى وزعم انه مسلم ثم اتفقا اذا حدث كذبا. اچھا, اور مسلم شریف جو ہے نا, صحیح مسلم حدیث کی کتاب, تو اس نے مزید اس کے اوپر ایڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک حدیث میں تو صرف آیت المنافقی ثلاثن کے الفاظ ہیں, لیکن صحیح مسلم کے اندر اس کے اوپر مزید ایڈیشن ہے کہ فرمایا کہ وہ ان ساما وسلدا, اور اگرچہ کہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو, وہ زائما انہ مسلم, اور یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے, کہ اگرچہ وہ شخص روزے رکھتا ہو, نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا ہو, لیکن اگر اس کے اندر یہ تین نشانیاں ہیں, تینوں نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ منافق ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس حدیث کا مفہوم بنتا ہے. ثم اتفقا اذا حدث, اچھا, اس کے اوپر دونوں نے اتفاق کیا کہ یعنی دونوں سے مراد یہاں پر صحیح مسلم ہے, اور مشکات شریف میں یعنی کس نے اتفاق کیا یہ مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. خیر, ثم اتفقا یعنی اتفاق کیا ان دونوں نے, کس نے اتفاق کیا یہ مجھے ابھی کلیئر نہیں ہو رہا, کہ اذا حدثا کذبا, بلکہ اذا حدثا کذبا, حدثا نہیں ہے, حدثا جو اوپر حدیث ہے نا وہاں سے پھر پڑھ لیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاثن, منافق کی نشانی تین ہیں, اذا حدث کذبا, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, واذا وعد اخلف, اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے, واذا اؤتمن خان, اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے, ٹھیک ہے, یا اس نے خیانت کری, اس طرح سے. خیر, لغات میں دیکھتے ہیں کہ لفظ ہے آیت, آیت بمانی علامت کے آتا ہے، سائنس، سائن کہتے ہیں اس کو انگلش میں، نشانی اردو میں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جمع جو ہے وہ آیات آتی ہے، اور قرآن کی جتنی آیات ہیں ان کو آیات اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آیت المنافقی، تو آیت جو ہے وہ مضاف بنا اور المنافقی اس کا مضاف الیہ بنا، یعنی منافق کی نشانی. ثلاثن، تین ہیں، ٹھیک ہے، تو ثلاثن جو ہے وہ ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے، تین کو ثلاثن کہتے ہیں، تو منافق کی نشانی تین ہے، اس طرح سے ترجمہ کریں گے. اذا حدثا، جب وہ بات کرے، حدثا کو لغات میں لکھا ہے روایت کرنا، بیان کرنا، ٹھیک ہے، بات کرنا ایسے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ بات کرے تو کذبا، وہ جھوٹ بولے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر حدثا جو ہے وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے، کئی دفعہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، کہ لفظ اذا جب فعل ماضی کے ساتھ آئے تو وہ اس کو فیوچر کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو مفہوم ہے نا، یہ نہیں، اس کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے، جب اس نے بات کری ایسے اس کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی وہ بات کرے گا، یا وین ایور ہی اسپیکس اور ہی ول اسپیک، ایکچولی انگلش میں اس کا اس طرح سے فیوچر میں ٹرانسلیشن کریں نا تو زیادہ ایکوریٹ بنتا ہے. وین ایور ہی ول اسپیک ہی ول لائے، ٹھیک ہے، کذبا، ہی ول لائے، کیونکہ اذا کے ساتھ فعل ماضی آتا ہے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا وَعَدَ، اور جب اس نے وعدہ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے یا جب وہ وعدہ کرے گا، اخلفا، وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا. اخلفا کا یعنی انہوں نے لکھ دیا ہے وعدہ خلافی کرنا، ٹھیک ہے. اخلفا بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وعدہ یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ دونوں وربز جو ہیں یہ ذرا کمپلیکس وربز ہیں، تو بیسیکلی ٹینسز جو ہیں وہ سب کے وہی ہیں، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. وعدہ کا بھی یہی ٹینس ہے، اخلفہ کا بھی یہی ٹینس ہے، حدثہ کا بھی یہی ٹینس ہے، کذبہ کا بھی یہی ٹینس ہے، جیسے ابدا کا ٹینس تھا، ابدا وہی ٹینس ان چاروں کا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے. تیسری چیز، وَإِذَا، یہ ہے اُؤْتُمِنَا، اُؤْتُمِنَا خانہ، ٹھیک ہے. تو اُؤْتُمِنَا جو ہے یہ ہے ذرا ڈفرینٹ ٹینس، ٹھیک ہے، یہ ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی مجھول، ٹھیک ہے، یہ معروف نہیں ہے، یہ مجھول ہے. تو اُؤْتُمِنَا کا صیغہ بنا واحد مذکر غائب فعل ماضی مجھول، پیسیو ٹینس ہے، یعنی اس کے پاس امانت رکھائی جائے. ہی از انٹرسٹڈ، ٹھیک ہے، ود اے ٹرسٹ، ہی از انٹرسٹڈ ود اے ٹرسٹ، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے، خانہ، وہ خیانت کرے، ٹھیک ہے. باب افتعال سے کسی کو امین بنانا، خانہ کا جو لفظ ہے وہ اس کے بارے میں لکھ دیا، خیانت کرنا. خانہ جو ہے یہ تو فعل ماضی کا صیغہ ہو گیا، اور خونن و خیانتن اس کا مصدر ہوا، یعنی خیانت کرنا. تشریح میں فرماتے ہیں کہ نفاق کے اصل معنی ہے ظاہر باطن کے مخالف ہونا، یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، تو اس کے لیے لفظ نفاق استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو لفظی معنی اگر دیکھیں نا نفاق کا، تو یہ بیسیکلی نکلا نفق سے، نفق، اور نفق کس کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل، ٹھیک ہے. جیسے کہ مکہ مکرمہ ہم جاتے ہیں تو کتنے سارے ٹنلز ہیں نا، تو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق، تو نفق جو ہے وہ ایکچولی ٹنل کو کہتے ہیں. تو شریعت نے جو ہپوکریٹ ہوتا ہے، جس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے باطن کچھ اور ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی جھوٹا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لفظ منافق استعمال کیا. تو اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں علماء کہ منافق جو ہے نا وہ بھی ایک ٹنل کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. उसके अंदर क्या हो रहा है, यानी अंदर टनल के ना अंधेरा होता है और उसके दो एंड्स के ऊपर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, एंट्री के ऊपर कुछ और होता है और एग्जिट के ऊपर कुछ और होता है, ठीक है, यानी ये रुख उसका कुछ और होता है, वो रुख उसका कुछ और होता है और उसके मिडिल के अंदर अंधेरा होता है। तो मुनाफिक का भी यही मामला होता है, ठीक है। इस वजह से नफक के की बेस इस्तेमाल करी शरीयत ने इस ऐसे शख्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने मुनाफिक की तीन किस्में लिखी हैं, ख्याल में ये जो है इसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा तफसील इसमें शायद नहीं होगी तो आज की क्लास में इसको मुकम्मल कर लेते हैं, थोड़ा सा ही है। अव्वल फरमाते हैं कि एक एतिकादी निफाक है, यानी निफाक की तीन किस्में बयान फरमाई, सॉरी दो किस्में बयान फरमाई, एक एतिकादी निफाक कहलाता है। इसका मतलब यह होता है कि एक शख्स बज़ाहिर अल्लाह की तौहीद व रिसालत फरिश्तों वगैरह का एतिकाद जाहिर करे मगर दिल में इन सबका इनकार करे, ऐसा शख्स तो काफिर है, ठीक है। यानी अपनी इस झूठ की वजह से कहलाता तो मुनाफिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काफिर नहीं है, वो काफिर ही है क्योंकि दिल में इनका इनकार कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे को एतिकादी निफाक कहते हैं, ठीक है, यानी अकीदे का मुनाफिक। दूसरा होता है अमली निफाक, इसका मतलब ये होता है कि दिल से तो एतिकाद इन सब के हक होने का रखता है मगर अपने दीनी इन्हितात की वजह से इन बातों को भी इख्तियार करता है जो मुनाफिकीन का खासा और निशानी है, ऐसा शख्स फासिक कहलाता है, फिस्क व फुजूर में मुब्तला शख्स, ठीक है। यानी ये जो तीन निशानियां हदीस में आई हैं तो इन निशानियों के अंदर वो भी मुब्तला है, या इस तरह की और हरकतें जो मुनाफिक करते हैं वो भी वो हरकतें करता है, यानी गुनाहगार मुसलमान, ठीक है, जो इस किस्म की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको फासिक कहते हैं, इसको काफिर नहीं कह सकते। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में मोमिन को डराया गया है कि इन कमजोरियों से अपने आप को बचाने का गायत दर्जा एहतमाम करे, यानी इंतहाई दर्जा एहतमाम करे कि मैं कहीं मुनाफिकीन में दाखिल ना हो जाऊं। उलमा ने इस हदीस को भी जवामिउल कलिम में से शुमार किया है क्योंकि इंसानी आमाल तीन किस्म के होते हैं, यानी बहुत कम अल्फाज हैं इस हदीस के लेकिन सब कुछ समेट दिया है, इस हदीस ने समेट दिया है सब कुछ, एक इंसान के तमाम अहवाल समेट दिए हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, नंबर वन कौल, नंबर टू फेल, नंबर तीन नियत, कौल फेल और नियत, सही है, तीन ही बेसिकली अमाल होते हैं हमारे। अच्छा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इदा हद्दसा कदबा, तो इससे कौल के फसाद की तरफ निशानदही है, यानी इसका कौल खराब होता है, ठीक है। इदा वादा अखलफा, इससे फसाद नीयत की तरफ निशानदेही है, ठीक है, कि वादा तो कर लेता है लेकिन इसका इरादा नहीं होता दिल में कि मैं इस वादे को पूरा करूंगा, ठीक है, तो ये जो है ना वो पूरा नहीं करता क्योंकि इसकी नीयत ही नहीं होती ना पूरा करने की। तो इसको फरमाया कि जब वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, ठीक है। एक चीज होती है कि एक इंसान वादा करते हुए उसका इरादा है कि मैं इस वादे को पूरा करूंगा लेकिन किसी मजबूरी की वजह से पूरा नहीं कर सका, या भूल चूक हो गई इस वजह से पूरा नहीं कर सका, ठीक है, लेकिन उसका इरादा तो था ना पूरा करने का, तो ऐसा शख्स जो है ना वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये मुनाफिक जो होता है ना, ये करते वक्त ही इसका इरादा नहीं होता पूरा करने का, ठीक है। तो इजा तोमिना खाना, इससे फसाद नीयत, सॉरी इजा वादा अखलफा, इससे फसाद नीयत की तरफ निशानदेही है। और इजा ओ तोमिना को इजा के साथ जब जोड़ के पढ़ेंगे ना तो जो हमजा है पहला वाला उसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि इजा तोमिना पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमजा चूंकि ये हमजा वसली है तो उसको गिरा देंगे पढ़ने में, तो इजा तोमिना खाना पढ़ेंगे, इससे फसाद फेल की तरफ निशानदेही है, यानी उसके पास अमानत रखाई जाती है तो वो उसमें से खयानत करता है, यानी ऐसा अमल करता है कि उसको खुर्द बुर्द कर देता है, उसको खराब कर देता है उस अमानत को, या अपने इस्तेमाल में ले आता है, ठीक है। तो ये फसाद अमल की तरफ निशानदही है। तो इन तीन जुमलों में इंसान के तमाम ही आमाल दाखिल हो गए, ठीक है। तो इस वजह से उलमा ने लिखा कि ये जो हदीस है ये जवामुल कलिम में से है कि चंद अल्फाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की तमाम हालतों को समेट दिया, ठीक है। कोई सवाल कमेंट वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए वरना क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो आज की तीन हदीसें हो गई। کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا ریوائز کر لیں انشاءاللہ. بہت آپ کو یعنی امتحان وغیرہ کا سلسلہ ہم نے نہیں رکھا ہے تو آپ سے کوئی باقاعدہ ہم نے پوچھ گچھ نہیں کرنی ہے, لیکن آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے, اس کے اندر بھی ٹائم لگایا ہے تو اب کچھ بات ذہن میں اور دل میں اتر جائے, بات بیٹھ جائے اور آگے فائدہ بھی ہو جائے, تو اس سے نقصان کا سودا تو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے پھر چلیں کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.